السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی معاشی صورتحال کو منفی سے ہٹا کر مستحکم قرار دیا ہے۔ اردن کے مغربی علاقے کراما کے گھر میں آگ لگنے سے 13 پاکستانی ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 8 بچے شامل ہیں۔ سندھ کے ضلع دادو میں مبینہ طور پر غیرت کے نام پر 9 سالہ بچی کو سنگسار کر دیا گیا ہے۔ یکم دسمبر کو دنیا بھر میں ایڈس کا عالمی دن منایا گیا۔ پاکستان میں رواں سال اب تک صرف لاڑکانہ میں ایچ آئی وی ایڈس کے 900 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں سے بیشتر تعداد بچوں کی ہے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے مال روڈ پر طلبہ یونین کی بحالی کے لیے کیے گئے یکجہتی مارچ کے منتظمین کی مختلف مقدمات میں عبوری ضمانت منظور کر لی گئی ہے، جبکہ ایک طالب علم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ افغان حکام نے بتایا ہے کہ آج پیر کو کابل میں ایک مسلح شخص کی فائرنگ میں انٹیلیجنس کے 2 عہدیدار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ بھارت میں ایک اور خاتون ڈاکٹر کو ریپ کے بعد بے دردی سے قتل کرنے کے واقعے کے خلاف ملک بھر میں احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ بھارتی فوج کو ہفتے کے شام کو اس وقت پشیمانی کا سامنا کرنا پڑا جب اندرون ملک بنے اگنی میزائل 3 کا تجربہ ناکام ہو گیا اور میزائل کو سمندر میں ڈبو دینا پڑا۔ امریکہ کی مشرقی ریاستوں میں برفانی طوفان سے لاتعداد پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں، جبکہ لاکھوں مسافر تھینکس گیونگ ڈے کے بعد مطلوبہ مقام پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے وکلاء رواں ہفتے مواخذے کے نہولنے والی سماعت میں شرکت نہیں کریں گے۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی معاشی صورتحال کو منفی سے ہٹا کر مستحکم قرار دے دیا ہے۔ موڈیز کا کہنا ہے کہ ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بتدریج اضافہ اور خسارے میں کمی آ رہی ہے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ معاشی درجہ بندی کی بہتری سرمایہ داری کا اعتماد بحال کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اردن کے مغربی علاقے کراما کے گھر میں آگ لگنے سے 13 پاکستانی ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 8 بچے شامل ہیں۔ اردن کے محکمہ سول ڈیفنس کے حکام کے مطابق پیر کی الس صبح آتش زدگی کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب گھر میں موجود تمام افراد سو رہے تھے۔ سول ڈیفنس کے ترجمان ایاد العامری کے مطابق حادثے میں 3 افراد بھی زخمی ہوئے ہیں، جن کے ابتدائی طور پر آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ معلوم ہوتی ہے۔ آگ سے جھلسنے والے 3 زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکام کی جانب سے اب تک ہلاک افراد کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ سندھ کے ضلع دادو میں مبینہ طور پر غیرت کے نام پر 9 سالہ بچی کو سنگسار کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے والد سمیت 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے قتل کے اصل محرکات جاننے کے لیے قبر کشائی کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اس بارے میں بھی تفصیل کچھ دیر میں۔ یکم دسمبر کو دنیا بھر میں ایڈس کا عالمی دن منایا گیا۔ پاکستان میں رواں سال اب تک صرف ضلع لاڑکانہ میں ایچ آئی وی ایڈس کے 900 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں سے بیشتر تعداد بچوں کی ہے۔ مرض کا شکار ہونے والے بچوں اور ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں مرض کی تشخیص کے بعد کئی بار امتیازی رویوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے مال روڈ پر طلبہ یونین کی بحالی کے لیے کیے گئے یکجہتی مارچ کے منتظمین کی مختلف مقدمات میں عبوری ضمانت منظور کر لی گئی ہے، جبکہ ایک طالب علم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ لاہور کی کینٹ کچہری کی عدالت نے عالمگیر نامی طالب علم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا ہے۔ پولیس اہلکاروں نے مذکورہ طالب علم کو سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش کیا۔ افغان حکام نے بتایا ہے کہ آج پیر کو کابل میں ایک مسلح شخص کی فائرنگ میں انٹیلیجنس کے 2 عہدیدار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان نصرت رحیمی کے مطابق پولیس شہر کے مشرقی علاقے کی ناکہ بندی کر کے حملہ آور کو تلاش کر رہی ہے. عہدین شاہدوں کے مطابق یہ عہدیدار اپنے کام پر جا رہا تھا. پیر کے حملے کے لیے اب تک کسی نے ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا ہے. بھارت میں ایک اور خاتون ڈاکٹر کو ریپ کے بعد بے دردی سے قتل کرنے کے واقعے کے خلاف ملک بھر میں احتجاج شروع کیا گیا ہے, جبکہ زیادتی کے ملزمان کو سخت سزا دینے اور ایسے واقعات کے انسداد پر بحث شروع ہو گئی ہے. بھارت کی ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں 27 نومبر کو 4 ملزمان نے 26 سالہ ویٹرنری ڈاکٹر کو اجتماعی زیادتی کے بعد گلا دبا کر قتل کر دیا تھا. ملزمان نے خاتون کی شناخت مٹانے کے لیے ریپ کے بعد اس کی لاش کو آگ لگا دی تھی. اس واقعے کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے. سماجی کارکن اور طلبہ تنظیموں کی جانب سے پیر کو بھی دارالحکومت نئی دہلی سمیت مختلف شہروں میں احتجاج کیا گیا, جبکہ حکومت مخالف نعرے بازی بھی کی گئی. بھارتی فوج کو ہفتے کی شام کو اس وقت پشیمانی کا سامنا کرنا پڑا جب اندرون ملک بنے اگنی میزائل 3 کا تجربہ ناکام ہو گیا اور میزائل کو سمندر میں ڈبو دینا پڑا. ذرائع کے مطابق تجربے کی ناکامی کی وجہ مینوفیکچرنگ خرابی ہے. اس بارے میں نئی دہلی سے ہمیں جو رپورٹ موصول ہوئی ہے وہ کچھ دیر میں آپ کے لیے. امریکہ کی مشرقی ریاستوں میں برفانی طوفان سے لاتعداد پروازیں منسوخ ہو گئیں, جبکہ لاکھوں مسافر تھینکس گیونگ ڈے کے بعد مطلوبہ مقام پر نہیں پہنچ سکے. امریکی نشریاتی ادارے سی این این کے مطابق بیفلو میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک طیارہ لینڈنگ کے بعد رن وے سے پھسل بھی گیا. ریاست میری لینڈ پولیس کا کہنا ہے کہ شدید دھند کے باعث کئی علاقوں میں حد نگاہ صفر ہو گئی تھی. اسی وجہ سے گیریٹ کاؤنٹی میں 25 کے قریب گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں. محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں برفانی طوفان کی ایڈوائزری جاری کی جا چکی ہے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے وکلاء رواں ہفتے مواخذے کے نہیں ہونے والی سماعت میں شرکت نہیں کریں گے. ایوان نمائندگان کی جوڈیشل کمیٹی کی طرف سے صدر ٹرمپ کو اتوار تک کا وقت دیا گیا تھا کہ وہ بتائیں کہ کیا وہ بدھ کے روز ہونے والی سماعت کے لیے اپنا وکیل بھجوا رہے ہیں یا نہیں. برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق وائٹ ہاؤس کے وکیل پیٹ سپلونی نے جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین جیرلڈ نڈلر کو ایک خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ ہم کسی سماعت میں حصہ لیں گے کیونکہ اب تک گواہوں کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے. ہانگ کانگ میں پولیس نے جمہوریت کے حق میں مظاہرہ کرنے والے ہزاروں سرگرم کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا جو اتوار کی شام کو ایک شاپنگ ڈسٹرکٹ میں جمع ہوئے تھے. اس سے قبل 200 کے قریب افراد نے سرکاری تنصیبات پر پولیس کی جانب سے آنسو گیس کے استعمال کے خلاف احتجاج کیا. اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے کہا ہے کہ ان کا ملک حماس کو ان حملوں کا ذمہ دار ٹھہراتا رہے گا جو غزہ کی پٹی سے کیے جا رہے ہیں. اتوار کے روز کابینہ کے اجلاس میں نتن یاہو نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی غلطی پر رہے, ہم اسلامی جہاد کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں کیونکہ دہشت گرد عناصر کے خلاف اقدامات ہمارا حق ہے. جمعے کے روز اسرائیلی فوجوں نے غزہ اسرائیل سرحد کے نزدیک ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. اس مولک حملے کے جواب میں فلسطینیوں نے جنوبی اسرائیل میں راکٹ فائر کیے. ایک نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کے مطابق امریکہ اور چین کے درمیان ایک تجارتی معاہدے پر کام معطل ہو گیا ہے کیونکہ امریکہ نے ایک دو جماعتی قانون منظور کیا ہے جو ہانگ کانگ کے جمہوریت پسند عناصر کی حمایت کرتا ہے. خبر رساں ویب سائٹ نے کے ذرائع نے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مذاکراتی ٹیم میں شامل ہے کہا ہے کہ یہ تجارتی معاہدے کی بات چیت قانون کے باعث معطل ہو گئی ہے اور چین کے صدر شی جن پنگ کے لیے وقت ہے کہ وہ ملکی سیاست کو پرامن کریں. چین بھی ان اقدامات پر رد عمل کے لیے اقدامات اٹھا رہا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ امریکہ ہانگ کانگ کی جمہوریت نواز مہم کی حمایت کے لیے کر رہا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز کہا ہے کہ وہ برازیل اور ارجنٹائن سے ایلومینم اور امریکی فولاد کی درآمد پر فوری طور پر محصولات بحال کر دیں گے. ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ برازیل اور ارجنٹائن اپنی کرنسیوں کی قدر میں بڑے پیمانے پر کمی کر رہے ہیں جو کاشتکاروں کے لیے مفید نہیں ہے, اس لیے میں فوری طور پر اسٹیل اور ایلومینم پر محصول بحال کر رہا ہوں جو ان ملکوں سے بذریعہ بحری جہاز امریکہ بھیجے جاتے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو شروع میں خبر دی کہ بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی معاشی صورتحال کو منفی سے ہٹا کر مستحکم قرار دیا ہے۔ موڈیز کا کہنا ہے کہ ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بتدریج اضافہ اور خسارے میں کمی آ رہی ہے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ معاشی درجہ بندی کی بہتر سرمایہ داری سے اعتماد بحال ہوگا۔ اسلام آباد سے علی فرقان نے یہ رپورٹ دی ہے۔
موڈیز انویسٹر سروس کے جاری بیان کے مطابق پاکستان میں مقامی اور غیر ملکی کرنسی اور غیر محفوظ قرضوں کی درجہ بندی B3 اور آؤٹ لک کو منفی سے مستحکم کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آؤٹ لک میں یہ بہتری ادائیگیوں میں توازن، پالیسی ایڈجسٹمنٹ کی حمایت اور کرنسی کی لچک کے باعث سامنے آئی ہے۔ موڈیز نے کہا ہے کہ ماضی میں روپیہ کمزور ہونے سے قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اس رپورٹ کے حوالے سے کہا کہ موڈیز نے پاکستان کا معاشی آؤٹ لک منفی سے بدل کر مستحکم کیا اور کریڈٹ ریٹنگ کی B3 کے طور پر نئے سرے سے تصدیق کی ہے۔ سابق سیکرٹری خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود کہتے ہیں کہ عالمی مالیاتی ادارے کی جائزہ رپورٹ کے بعد موڈیز کا پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں استحکام قرار دینا ناگزیر عمل ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ادارے کی رپورٹ ثابت کرتی ہے کہ پاکستان کی معیشت سیدھی سمت سفر کر رہی ہے اور ہمیں استحکامت کے ساتھ اس ہی سمت میں سفر جاری رکھنا ہوگا۔
یہ تمام عناصر جو ہیں مل کے پھر ایسا ماحول پیدا کریں گے جس میں گروتھ کا عمل شروع، کیونکہ دیکھیں گروتھ اصل چیز ہے۔ گروتھ ہوگی تو امپلائمنٹ ہوگا، انویسٹمنٹ ہوگا تو گروتھ، مطلب یہ نہیں کہ انویسٹمنٹ کے لیے لوگوں میں اعتماد پیدا ہوگا اس چیز سے۔
ماہر معیشت کیسر بنگالی کہتے ہیں کہ موڈیز معیشت کے عمومی اشاریوں کو دیکھتے ہوئے درجہ بندی کرتا ہے اور معیشت کے وہ پہلو جو اہم تو ہیں لیکن بظاہر نمایاں نہیں، ان پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔
موڈیز کی جو ریٹنگز ہوتی ہے یہ صرف اس لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ بانڈ فلوٹ کر رہے ہیں یا باہر سے قرضے لے رہے ہیں تو تھوڑے آپ کو ٹرمز بہتر مل جاتے ہیں۔ ادروائز پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں موڈیز یا ان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، یہ ایررلیونٹ ہے پاکستان کے لانگ ٹرم اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔
عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے رواں برس فروری میں پاکستانی بینکوں کا آؤٹ لک مستحکم سے منفی کر دیا تھا اور اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ پاکستان ایک ناکام ریاست والی صورتحال کی طرف جا سکتا ہے۔ علی فرقان، اردو VOA، اسلام آباد۔
بھارتی فوج کو ہفتے کی شام کو اس وقت پشیمانی کا سامنا کرنا پڑا جب اندرون ملک بنے اگنی میزائل 3 کا تجربہ ناکام ہو گیا اور میزائل کو سمندر میں ڈبو دینا پڑا۔ ذرائع کے مطابق تجربے کی ناکامی کی وجہ مینوفیکچرنگ خرابی ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم تفصیل دے رہے ہیں۔
زمین سے زمین پر مار کرنے والے طویل مسافت کے نیوکلیئر بیلسٹک میزائل اگنی 3 کو ہفتے کی شام 7:15 اڑیسہ کے ساحل پر عبد الکلام آئس لینڈ سے چھوڑا گیا تھا۔ یہ اس کا پہلا نائٹ ٹرائل تھا اور وہی ناکام ہو گیا۔ اس کے لیے 2800 کلومیٹر کا حد مقرر کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق 115 کلومیٹر تک میزائل کا سفر بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، مگر پہلے مرحلے ہی میں وہ راستہ بھٹک گیا جس کی وجہ سے مشن میں سرگرم سائنسدانوں نے اسے سمندر میں غرق کر دیا۔ یہ بہت اہم تجربہ تھا کیونکہ اس کے ذریعے یوزرز کے لیے مقرر کردہ تکنیکی معیار کی توثیق کی جانی تھی اور یہ بھی دیکھنا تھا کہ رات میں ہتھیار سنبھالنے کی اس کی صلاحیت کتنی ہے۔ ملک کے معروف سائنسداں ڈاکٹر گوہر رضا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کی جانچ کی جائے گی کہ ناکامی کی وجہ کیا رہی، مگر ابتدائی طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مینوفیکچرنگ خرابی کی وجہ سے ایسا ہوا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے
فائر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی کمزوریوں کو بھاپنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سمجھنا یہ چاہیے کہ جس کو ہم نارمل زبان میں، عام آدمی کی زبان میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سکسیسفل نہیں ہوا، وہ سائنٹسٹ کے لیے سیکھنے کی ایک کڑی ہوتی ہے، ایک قدم ہوتا ہے۔
اس سے قبل اگنی ون اور اگنی ٹو بھی تیاری اور یوزر ٹرائل کے مرحلے میں ناکام ہوئے تھے۔ اگنی ٹو 2009 میں مقررہ ہدف تک مار کرنے کے تجربے میں فیل ہوا تھا۔ اگنی تھری میزائل کا بھی یہی حشر ہوا۔ اگنی تھری 17 میٹر اونچا ہے اور اس کا وزن 50 ٹن ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
یکم دسمبر کو دنیا بھر میں ایڈز کا عالمی دن منایا گیا۔ پاکستان میں رواں سال اب تک صرف ضلع لاڑکانہ میں ایچ آئی وی ایڈس کے 900 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں سے بیشتر تعداد بچوں کی ہے۔ مرض کا شکار ہونے والے بچوں اور ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں مرض کی تشخیص کے بعد کئی بار امتیازی رویوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ادھر صوبائی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ متاثرہ افراد کے لیے دواؤں کی فراہمی کے ساتھ ان کے لیے بحالی کے لیے 1 ارب روپے سے زائد کی رقم مختص کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد ثاقب کراچی سے اس رپورٹ میں۔
سندھ کے ضلع لاڑکانہ کے رہائشی گل بہار شیخ اور اکرام فاطمہ کو رواں سال مئی میں معلوم ہوا کہ ان کی پھول جیسی 2.5 سالہ بیٹی ایچ آئی وی کا شکار ہو چکی ہے۔ یہ انکشاف ان کے لیے کسی بڑے دھماکے سے کم نہ تھا۔ انہوں نے فوری طور پر اپنی بچی کے علاج کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ وبا کی مانند پھیلے اس وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومت کی جانب سے تعلقہ رتوڈیرو میں واقع اسپتال میں اکتوبر میں ایچ آئی وی سینٹر کے قیام کے بعد اب گل بہار کی بیٹی جیسے سینکڑوں مریضوں کا علاج یہاں شروع ہو چکا ہے۔ گل بہار کی بیوی اکرام فاطمہ کے مطابق اس کی بیٹی کا علاج تو شروع ہو چکا، لیکن ابھی اس کے علاج سے زیادہ ضروری معاشرے کی سوچ کا علاج کرنے کی ہے۔
میں تو اپنی بچے کو حد سے زیادہ پیار کرتی ہوں، اور کبھی کسی پڑوس میں یا کوئی بھی شادی بیاہ میں جاتی ہوں نا، تو یہ کہتے ہیں یہ بیمار، تو میں کہتی ہوں آپ کو یہ لگتا ہے بیمار ہے؟ یہ تو بیمار نہیں ہے، ہماری سوچ بیمار ہے، یہ بیمار نہیں ہے۔
ایچ آئی وی کا شکار ہونے والے بیشتر افراد اور ان کے اہل خانہ میں سے اکثر کا کہنا ہے کہ وہ ایسے منفی معاشرتی رویوں کا تقریباً روزانہ ہی سامنا کرتے ہیں۔ تعلقہ رتوڈیرو کے رہائشی شہزاد خان شر کا کہنا ہے کہ ان کے 4 سالہ بچے میں ایچ آئی وی کی تشخیص کے بعد کچھ لوگوں نے ان سے گاؤں چھوڑنے کا بھی مطالبہ کیا۔ شہزاد خان شر نے بتایا کہ جو ہی انہیں معلوم ہوا کہ ان کے 4 سالہ بچے کو ایچ آئی وی کی بیماری لاحق ہے، تو گاؤں والے اس سے ملنے، بات کرنے، حتیٰ کہ ہاتھ ملانے سے بھی کترانے لگے۔
سارے گاؤں والے نفرت کرتے ہیں، تو بھائی اس کے گھر میں بیماری ہیں، خطرناک بیماری ہیں، وہ وچڑتے ہیں، دوسرے کو بھی ہاتھ ملانے سے وچڑتے ہیں، گڈ کھانے سے وچڑتے ہیں، وہ بہت نفرت کرتے ہیں۔
رتوڈیرو سے تعلق رکھنے والی ایک اور خاتون جو اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتی، اپنی بیٹی کے اس مرض میں مبتلا ہونے کے باعث اتنی پریشان ہوئی کہ انہوں نے ایک بار خودکشی کا بھی سوچا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی کے خون میں ایچ آئی وی کی تشخیص کے بعد ان کے دیگر بچوں کو اسکول میں بھی امتیازی رویوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ان کی زندگی شدید متاثر ہوئی۔
میں تو یہ گاؤں بھی چھوڑ کر چلی گئی تھی، پہلے تو اس کے بہن بھائی کو اسکول میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، میں تو خودکشی کر رہی تھی۔ اس کو مارنے کو تو میرا دل نہیں چاہتا تھا، میں نے کہا خود کو بس مار ڈالوں، میرے میں برداشت نہیں کر سکتی۔
حکومتی اعداد و شمار کے مطابق لاڑکانہ میں ایچ آئی وی کی وبا سے اپریل سے نومبر تک 37,000 سے زائد افراد کی اسکریننگ کی جا چکی ہے، جن میں سے 895 افراد میں مرض کی تصدیق کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ صوبائی وزیر صحت عزرا فضل پیچوہو کا کہنا ہے کہ لاڑکانہ میں ایچ آئی وی کی وبا سے لڑنے کے لیے حکومت سندھ نے 1 ارب روپے کا فنڈ مختص کیا ہے، جبکہ ہنگامی بنیادوں پر اسکریننگ کٹس اور بچوں کے لیے خصوصی ادویات بھی مہیا کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ حفاظتی انتظامات کے لیے عملے کی ٹریننگ اور طبی فضلے کی سائنسی بنیادوں پر تلفی کے لیے مختلف منصوبوں پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔
پریونشن میں ہم نے ایک بڑی مہم چلائی ہے آئی پی سی کی، انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول کی، وہ نہ صرف ایچ آئی وی کے لیے بٹ ادر ڈیزیزز کے لیے بھی ہے۔ اس میں ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں آن ہاسپٹل ویسٹ ڈسپوزل۔ دوسرا ٹیئر اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہے پرسنل ہے، ایچ آر جو ہے ہاسپٹلس کا، کلینکس کا، ان کی ٹریننگ کرا رہے ہیں آن انفیکشن پریونشن.
لیکن اب بھی بہت سے لوگ صرف اس خوف سے خون کا ٹیسٹ نہیں کروا رہے کہ اگر مرض کی تصدیق ہو گئی تو اس مرض کے ساتھ معاشرے میں ان کا جینا دوبھر ہو جائے گا. سماجی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایچ آئی وی مریضوں کو علاج کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ اس کا شکار لوگوں کو منفی معاشرتی رویوں سے بچانا اصل چیلنج ہے, جس کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو آگے آنا ہوگا تاکہ یہ لوگ بھی عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کر سکیں. محمد ثاقب, رتو ڈیرو, لاڑکانہ.
حیدرآباد کی ایک 26 سالہ خاتون ڈاکٹر کو اجتماعی زیادتی کے بعد ہلاک کرنے اور لاش کو نظر آتش کر دینے کے واقعے کے خلاف پورے بھارت میں احتجاج کیا جا رہا ہے. پیر کے روز پارلیمنٹ میں بھی زبردست غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور مجرموں کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا گیا. یہ رپورٹ ہمیں دی ہے نئی دہلی سے سہیل انجم نے.
ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں 27 نومبر کی شب میں 4 افراد نے مذکورہ ڈاکٹر کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد گلا دبا کر ہلاک کیا تھا. انہوں نے اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کی لاش کو ٹول پلازہ کے نزدیک ایک فلائی اوور کے نیچے نظر آتش کر دیا. اس واقعہ کے خلاف دارالحکومت دہلی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں احتجاجوں کا سلسلہ جاری ہے. پیر کے روز بھی جگہ جگہ مظاہرے کیے گئے. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بھی اس واقعہ کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور ایسے مجرموں کو سزائے موت اور عوام کے سامنے لا کر ہلاک کیے جانے کا مطالبہ کیا گیا. راجیہ سبھا کے چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے کہا کہ صرف قوانین سازی کافی نہیں ہے اور بھی بہت کچھ کیے جانے کی ضرورت ہے.
سب سے بڑی ضرورت جو ہے کہ جب بھی ایسا کوئی دوشی پایا جائے تو پکشپات سے ہٹ کر, چاہے وہ دھرم کی پکشپات ہو, پارٹی کا پکشپات ہو, اس سے اوپر اٹھ کر سخت سے سخت کارروائی کرنی چاہیے اور سخت سے سخت سزا دینی چاہیے.
قائد حزب اختلاف غلام نبی آزاد نے ایسے بھیانک جرائم کے خلاف عوام کے اٹھ کھڑے ہونے پر زور دیا, جبکہ جیا بچن نے ایسے مجرموں کو عوام کے سامنے لا کر سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا.
اس طرح کی چیزیں کچھ کنٹریز میں ہوتی ہیں, وہاں پبلک اس کو جسٹس دیتی ہے. میرا سجیشن ہے, آئی نو اٹس اے لٹل ہارش, بٹ آئی تھنک دیز کائنڈ آف پیپل نیڈ ٹو بی براٹ آؤٹ ان پبلک اینڈ لنچڈ.
وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ حکومت اس معاملے پر ایوان میں بحث کرانے کے لیے تیار ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ قصورواروں کو سخت ترین سزاؤں کے لیے قانون وضع کرنے کے لیے بھی حکومت تیار ہے.
سبھی آہت ہوئے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سدن میں چاہے کسی بھی دل سے سمبندھت ہمارے سدسیہ ہوں, سب نے اس گھٹنا کی یہاں بھرتنا کی ہے. وہیں پر یہ بھی اپیکشا کی ہے کہ اس میں جو بھی اپرادھی ہے اسے کٹھور سے کٹھور دنڈ دیا جانا چاہیے.
لوک سبھا میں بھی یہ معاملہ اٹھا. ایوان نے اتفاق رائے سے اس واقعہ کی مذمت کی. متعدد اراکین نے 31 دسمبر سے قبل تلنگانہ کے ملزموں کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا. تلنگانہ حکومت نے ایک تیز رفتار عدالت میں اس معاملے کی سماعت کا اعلان کیا ہے. اس سلسلے میں 4 افراد گرفتار کیے گئے ہیں جن کی عمریں 20 سے 28 سال کے درمیان ہیں, جبکہ ڈیوٹی سے غفلت برتنے پر متعدد پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
سندھ کے ضلع دادو میں مبینہ طور پر غیرت کے نام پر 9 سالہ بچی کو سنگسار کر دیا گیا ہے. پولیس نے والد سمیت 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس نے قتل کے اصل محرکات جاننے کے لیے قبر کشائی کا بھی فیصلہ کیا ہے. ادھر صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی کا کہنا ہے کہ اب تک ایسے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں جس میں واقع غیرت کے نام پر قتل ثابت ہو. حکومت واقعے کی مزید تفتیش کر رہی ہے. کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ.
سندھ کے ضلع دادو میں مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کے الزام میں بچی کے والد سمیت 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس نے واقعے میں ملوث 4 مزید افراد کی تلاش بھی شروع کر دی ہے جو مبینہ طور پر اس واقعے میں ملوث تھے. دوسری جانب بچی کے والد علی بخش نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی بیٹی کی موت پہاڑی تودا گرنے سے ہوئی. تفصیلات کے مطابق واہی پاندی تھانے کی حدود میں کیرتھر پہاڑی سلسلے میں سندھ بلوچستان کی سرحد پر واقع گاؤں شاہی مکان میں 9 سالہ لڑکی گل سما کو مبینہ طور پر کاری قرار دے کر قتل کر دیا گیا. یہ واقعہ 22 نومبر کا بتایا جاتا ہے. ادھر اس واقعے پر وزیر اطلاعات سعید غنی نے کہا ہے کہ یہ ایک سنگین واقعہ ہے اور ملزمان کو ہر صورت قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. تاہم انہوں نے کہا کہ فی الحال ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جس سے یہ واضح ہو کہ یہ غیرت کے نام پر قتل ہے.
فی الوقت جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس جو 2 لوگ کسٹڈی میں ہیں, ایک بچی کا والد اور ایک وہ مولوی صاحب جس نے نماز جنازہ پڑھائی ہے, ان کے ذریعے فی الحال جو ہے ہم کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پائے ہیں.
صوبے میں غیرت کے نام پر قتل کے واقعات عام ہیں, مگر یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے جس میں کسی کو پتھر مار کر قتل کیا گیا ہو. سماجی ورکرز اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے واقعے پر شدید افسوس کا اظہار کیا ہے اور حکومت سے اس واقعے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دادو ہی سے تعلق رکھنے والے سماجی ورکر سہیل لنجار نے کہا ہے
کہ ایجوکیشن کے ساتھ ہی ختم کی جا سکتی ہیں یہ چیزیں، جب لوگوں میں ایجوکیشن ہو، لڑکیوں میں بھی ہو اور اس طرح کا ماحول بن جائے۔
صوبائی حکومت نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ اگر اس واقعے سے متعلق کوئی مزید شواہد ہوں تو پولیس کو آگاہ کیا جائے۔ پولیس کو اب تک اس واقعے میں جرگہ ہونے سے متعلق کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل سکے ہیں، جبکہ اسی طرح اس واقعے میں دوسرے فریق کے بارے میں بھی اب تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ سندھ پولیس کی حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ صوبے بھر میں گزشتہ 2.5 سال کے دوران 279 افراد کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 6 ماہ کے دوران پیش آنے والے واقعات پر پولیس نے 65 مقدمات درج کیے، جن میں سے بیشتر کی تحقیقات کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکی، اور اس کی وجوہات پولیس کے تفتیشی نظام میں کمزوریاں بتائی جاتی ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اس ہفتے کی نمایاں سرخیوں میں نیٹو کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر عالمی لیڈروں کا سربراہی اجلاس اور امریکی صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی میں پیش رفت۔ صدر ٹرمپ تنظیم پر تنقید کرنے اور امریکہ کی طرف سے کی جانے والی مالی سپورٹ کو کم کرنے کے بیانات کے باوجود اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے آرش عربا سادی کی رپورٹ کے مطابق یہاں واشنگٹن میں صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ ان خبروں کی تفصیلات جانتے ہیں بہجت چلانی سے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلوریڈا میں گزشتہ ہفتے ہونے والی ایک ریلی میں پھر سے مواخذے کی کارروائی پر تنقید کی، جس کا آغاز صدر کی طرف سے یوکرین کے صدر کو کی گئی ایک ٹیلی فون کال کے بعد ہوا، جس میں ایسا لگتا تھا کہ صدر یوکرین کے صدر سے اپنے سیاسی حریف کے بارے میں چھان بین کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا اقدام رشوت کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ صدر کا کہنا ہے کہ چھان بین کے محرکات سیاسی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ مواخذہ ایک ایسا بلا جواز عمل جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، اور وہ اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ بہت برا بھی ہو رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ رائے عامہ کے جائزے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہر شخص کہہ رہا ہے کہ یہ ایک فضول بات ہے۔ مواخذے کی سماعت میں کلیدی شخصیات نے حال ہی میں شہادتیں دیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے کانگریس میں ڈیموکریٹس کی قیادت میں ہونے والے اس عمل کو دشوار بنا رکھا ہے، جنہوں نے اس ہفتے وائٹ ہاؤس کو بھی سماعتوں میں شرکت کے لیے بلایا ہے۔ ABC ٹیلی ویژن کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے ڈیموکریٹ ویل ڈیمنگز کہتی ہیں کہ ہمیں یقینی طور پر امید ہے کہ صدر اور ان کے وکلاء اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر ٹرمپ نے کچھ غلط نہیں کیا تو یقینی طور پر ہم ان سے وضاحت سننا چاہیں گے۔ ریپبلکنز نے اس موقع کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی تمام شہادتوں کو طلب نہ کرنے پر تنقید بھی کی ہے۔
I think it would be to the president's advantage to have his attorneys there. That is his right.
ABC ٹیلی ویژن کے پروگرام دس ویک میں ریپبلکن ٹام میک کلنٹاک کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں صدر کے لیے بہتر ہوگا کہ ان کے وکلا بھی ساتھ ہوں۔ یہ ان کا حق ہے، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ اس ناجائز عمل پر پریشان ہیں جو ہم نے انٹیلیجنس کمیٹی میں دیکھا ہے۔ اس سلسلے کا آغاز 25 جولائی کو کی جانے والی ایک ٹیلی فون کال سے ہوا تھا، جس میں ایسا لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے یوکرین کے لیے کانگریس سے منظور کی گئی امداد کی فراہمی کو مشروط طور پر روکا تھا کہ یوکرین کے صدر زیلنسکی ٹرمپ کے ممکنہ سیاسی حریف کے خلاف چھان بین کرائیں۔ ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ یہ رشوت ہے اور قابل مواخذہ عمل ہے۔ ریپبلکنز کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے کچھ غلط نہیں کیا اور یہ ان کا فرض ہے کہ وہ بدعنوانی کی چھان بین کریں۔ بیجے جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
اسرائیل نے مغربی کنارے کے شہر الخلیل میں ایک نئی یہودی آبادی کے لیے ایک منصوبے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس بارے میں لنڈا گرینڈسٹائن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
اسرائیل کے وزیر دفاع نفتالی بینٹ نے الخلیل میں ایک نئی یہودی مضافاتی آبادی کے لیے اپنی منظوری کا اعلان کیا۔ الخلیل میں لگ بھگ 1,000 یہودی رہتے ہیں، جن کے ارد گرد لگ بھگ 2,00,000 فلسطینی آباد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بستی کے بعد، جو شہر کی پرانی مارکیٹ کے قریب تعمیر ہوگی، الخلیل میں یہودیوں کی آبادی دگنی ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے ایک موجودہ یہودی مضافاتی علاقے اور ٹومب آف پیٹریارکس کے درمیان، جسے مسلمان مسجد اقصی کہتے ہیں، علاقائی تسلسل پیدا ہو جائے گا۔ اعلان میں کہا گیا کہ مارکیٹ کی عمارتیں گرا دی جائیں گی اور ان کی جگہ نئے اسٹورز بنائے جائیں گے۔ اس میں کہا گیا کہ جن فلسطینیوں کے پاس نچلی منزل کی دکانیں ہوں گی انہیں نئی دکانیں دی جائیں گی۔ سخت موقف کے حامل یہودیوں نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا۔ الخلیل سے متعلق یہودی کمیٹی نے اسے تاریخی انصاف کا ایک اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ مارکیٹ 19ویں صدی کے اوائل سے یہودیوں کی زیر ملکیت تھی، لیکن فلسطینیوں نے اسرائیلی فیصلے کی سختی سے مذمت کی۔ فلسطینیوں کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ سائے برکات نے اس اقدام پر امریکہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہا کہ یہ کالونائزیشن کو جائز قرار دینے کے امریکی فیصلے کا پہلا منطقی نتیجہ ہے۔ وہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے گزشتہ ہفتے کے اس بیان کا حوالہ دے رہے تھے کہ مغربی کنارے میں یہودی بستیاں بین الاقوامی قانون کے مطابق غیر قانونی نہیں ہیں۔ یہ امریکی پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی ہے، لیکن اسے بیشتر بین الاقوامی برادری نے مسترد کر دیا ہے۔ سائے برکات نے کہا،
The statements of Secretary Pompeo is, as far as we're concerned, is null and void.
جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو وزیر خارجہ کا بیان غیر مستند ہے۔ یہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے بین الاقوامی قانون کی یکسر روح گردانی ہے، اور ایک بار جب آپ بین الاقوامی قانون سے روح گردانی کرتے ہیں تو آپ ابتری، دہشت گردی، انتہا پسندی اور بدعنوانی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ الخلیل اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپوں کا ایک عرصے سے مرکز رہا ہے۔ 1994 میں ایک امریکی نژاد یہودی آباد کار نے مسجد کے اندر آگ لگا کر 29 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ 1929 میں فلسطینیوں نے الخلیل میں 60 یہودیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ لاہور میں طلبہ یونین کی بحالی کے لیے نکالی جانے والی ایک جہتی مارچ کے منتظمین کے مختلف مقدمات میں عبوری ضمانت منظور کر لی گئی ہے، جبکہ ایک طالب علم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس کی ایف آئی آر کے مطابق ریلی کے شرکاء نے ریاستی اداروں کے خلاف تقاریر کی تھیں۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
لاہور کی کینٹ کچہری عدالت نے عالمگیر نامی طالب علم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پولیس نے عدالت سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی جو مسترد کر دی گئی، جبکہ ملزم کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا ہے۔ دوسری جانب سیشن کورٹ لاہور نے مقدمے میں نامزد ملزم عمار علی جان، کامل خان اور فاروق طارق کی عبوری درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ ضمانت ملنے کے بعد ایف سی کالج لاہور کے پروفیسر عمار علی جان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف ایک بھی لفظ نہیں کہا، بلکہ حکومتی پالیسیوں پر تنقید ضرور کی ہے۔ مال روڈ پر 29 نومبر کو مختلف طلبہ تنظیموں کی جانب سے ریلی نکالی گئی تھی۔ ریلی کے شرکا اور منتظمین کے خلاف لاہور کے سول لائنز تھانے کی پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے۔ مقدمے میں 250 سے 300 نامعلوم افراد بھی شامل ہیں۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ ریلی کے شرکا نے حکومتی اور ریاستی اداروں کے خلاف تقاریر کی ہیں۔ ریلی میں شریک انسانی حقوق کی غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے رکن فاروق طارق نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
یہاں اسی مار روڈ پہ 2-2 ہفتے لوگ بیٹھے رہے ہیں، کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ریاستی اداروں کے خلاف۔ مجھے تو گورنر پنجاب نے خود فون کیا وہیں پہ جب میں وہاں موجود تھا کہ آپ انہیں بتا دیں کہ ہم طلبہ کی جو یونینز ہیں ان کو بحالی کے لیے پورا کوشش کریں گے اور ورکرز کے بھی ڈیمانڈز مانگیں گے، لیکن بعد میں جب دیکھا کہ اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں تو میرا خیال میں پھر اس کے بعد انہوں نے ذرا تھوڑا سا پریشر ڈالا ہمارے اوپر۔ ابھی میری بھی قبل ضمانت ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی طلبہ یونین کی بحالی کے حوالے سے ٹویٹ کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جامعات مستقبل کی قیادت تیار کرتی ہیں اور طلبہ یونین اس سارے عمل کا لازمی جزو ہیں۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
کراچی کے علاقے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی سے اغوا ہونے والی 20 سالہ طالبہ تاحال بازیاب نہیں ہو سکی ہے۔ تاہم سوشل میڈیا پر مغوی لڑکی کے حوالے سے مختلف تبصروں کا سلسلہ جاری ہے۔ 1 دسمبر کی رات کو ڈی ایچ اے سے طالبہ کو اس وقت اغوا کیا گیا جب وہ اپنے دوست کے ساتھ سڑک پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ اغوا کاروں نے لڑکی کے ہمراہ موجود اس کے دوست کو گولی ماری اور اسے اغوا کر لیا۔ پولیس کے مطابق مغوی لڑکی دعا منگی کے دوست حارث شدید زخمی ہیں، جبکہ ہسپتال میں ان کا علاج جاری ہے۔ لڑکی تاحال بازیاب نہیں ہو سکی ہے۔ دوسری جانب لڑکی کے اغوا کی خبر سامنے آنے پر سوشل میڈیا پر ایک بار پھر سے یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا اغوا ہونے والی لڑکی خود اس جرم کی ذمہ دار تو نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر تبصروں میں جہاں کچھ افراد مغوی لڑکی سے اظہار ہمدردی کرتے نظر آئے تو وہیں ایک بڑی تعداد بھی سوشل میڈیا صارفین نے اس کے برعکس بھی اظہار خیال کیا۔ متعدد افراد نے اپنے تبصروں میں مغوی لڑکی کے مغربی لباس اور شام کے بعد دوست کے ساتھ باہر گھومنے پر تنقید کی، جبکہ اغوا کی وجہ اس کو ہی قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹرس نے انتباہ کیا ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات روکنے کی ناکافی کوششوں کے نتیجے میں اب دنیا ایک ایسے مقام تک پہنچنے والی ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے یہ انتباہ آب و ہوا سے متعلق 10 روزہ کانفرنس سے قبل، جس میں دنیا بھر سے 25,000 لوگ شریک ہوں گے، اتوار کے روز میڈرڈ میں کیا۔ چیلی کی جانب سے اپنے سیاسی بحران کے باعث اس کانفرنس کی میزبانی سے معذرت کے بعد اسپین نے ایک مختصر نوٹس پر اس کانفرنس کی میزبانی کی پیشکش کی ہے۔ وائس آف امریکہ کی سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
سویڈن سے تعلق رکھنے والی آب و ہوا کے تحفظ کے علمبردار 16 سالہ گریٹا تھنبرگ کو اپنے بحری سفر کے دوران ایک مقام کی غیر متوقع تبدیلی بحر اوقیانوس کی غلط جانب لے گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ کانفرنس میں 1 یا 2 روز تاخیر سے شرکت کریں گی۔ انہوں نے فضائی ٹریفک کی وجہ سے ماحول کو پہنچنے والے نقصان کے بارے میں آگاہی بڑھانے کے لیے بحر اوقیانوس کے آر پار نارتھ امریکہ کے ساحل تک بحری سفر کیا اور اب وہ واپسی کے سفر پر ہیں۔ تھنبرگ آب و ہوا کی تبدیلی کے مقابلے کے لیے لفاظی کی بجائے ایکشن کا مطالبہ کر رہی ہیں۔
پیپل ان پاور، پولیٹیشنز آسک می فار سیلفیز اینڈ آسک ادر کلائمیٹ ایکٹیوسٹس فار سیلفیز۔
ارباب اختیار لوگ اور سیاستدان مجھے اور آب و ہوا سے متعلق دوسرے سرگرم کارکنوں سے سیلفیز کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر اچھے دکھائی دیں اور کہیں، مثلاً یہ کہ ہم اس کوریئرز کے مستقبل کے بارے میں فکر کرتے ہیں، ہم مستقبل کی نسلوں اور آج کے نوجوانوں کے بارے میں فکر مند ہیں۔ یہ الفاظ تھے آب و ہوا سے متعلق سویڈن کی 16 سالہ علمبردار گریٹا تھنبرگ کے۔ دنیا بھر میں نوجوانوں کی ایک بڑھتی ہوئی تعداد سڑکوں پر ان مظاہروں میں شرکت کر رہی ہے جو شفاف توانائی اور ایسی پالیسیاں اپنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں جن سے کوریئرز میں نقصان دہ گیسوں کا اخراج کم ہو جائے۔ قابل تجدید توانائی سے منسلک ایک کمپنی کے ملازم رویوٹا نگاشیما کا کہنا ہے،
ہم
نوجوان لوگ جب سے پیدا ہوئے ہیں آب و ہوا کی تبدیلی کے مسئلے کی زد میں رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے رویوٹا نگاشیما کے۔ آب و ہوا سے متعلق اقوام متحدہ کی 25th کانفرنس کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے نوجوان لوگوں کو ان کی سرگرمیوں کی وجہ سے سراہا۔ انہوں نے کہا،
Young people are showing remarkable leadership and mobilization.
نوجوان لوگ قیادت اور آیاما کو متحرک کرنے کا شاندار مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹرس کے، جنہوں نے اس سلسلے میں اقدامات کرنے کی مرضی کے فقدان پر سیاسی رہنماؤں پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا،
پولیٹیکل ول ٹو پٹ اے پرائس آن کاربن، پولیٹیکل ول ٹو سٹاپ سبسڈیز آن فوسل فیولز،
کاربن کے اخراج پر کوئی قیمت مقرر کرنے، معدنی ایندھن پر مالی معاونت ختم کرنے، 2020 کے بعد کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس کی تعمیر روکنے، ٹیکسوں کو آمدنی کی بنیاد پر نافذ کرنے کی بجائے کاربن کے اخراج پر منتقل کرنے اور لوگوں کی بجائے آلودگی پر ٹیکس لگانے کی مرضی کا فقدان ہے۔ ہمیں صرف اور صرف معدنی ایندھن کی کھدائی اور ڈرلنگ کو روکنا اور قابل تجدید توانائیوں اور قدرت کے دیے ہوئے حل کے وسیع امکان کا فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹرس کے۔ اگرچہ عالمی رہنما آلودگی کم کرنے کی کوششوں کی زبانی حمایت کرتے ہیں، لیکن اس پر کوئی اقدام کرنے سے قاصر ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آب و ہوا کی سائنس کو کھلم کھلا مسترد اور کوئلے اور آلودگی پھیلانے والی دوسری صنعتوں کی حمایت کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹرس نے انتباہ کیا کہ اس بے عملی کی ایک قیمت ہے۔
We are confronted now with a global climate crisis. And the point of no return is no longer over the horizon.
اس وقت میں آب و ہوا کے ایک عالمی بحران کا سامنا ہے، اور وہ وقت زیادہ دور نہیں جب واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہ جائے گا۔ وہ بحران دکھائی دے رہا ہے اور ہماری جانب بڑھ رہا ہے۔ مسٹر گوٹرس نے کہا کہ سائنس کی کمیونٹی نے آب و ہوا کی تبدیلی سے لڑنے کا ایک لائحہ عمل فراہم کر دیا ہے جو عالمی درجہ حرارت کو محدود کرنے اور اس کے اضافے کو 1.5 ڈگری سیلسیس تک لانے اور کاربن کے اخراج کو 2050 تک بالکل ختم کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ انہوں نے دنیا بھر کے ملکوں سے اپیل کی کہ وہ ان اہداف کو حاصل کرنے کا وعدہ کریں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہانگ کانگ میں پولیس نے جمہوریت کے حق میں مظاہرہ کرنے والے ہزاروں سرگرم کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا جو اتوار کی شام کو ایک شاپنگ ڈسٹرکٹ میں جمع ہوئے تھے۔ اس سے قبل 200 کے قریب افراد نے سرکاری تنصیبات پر پولیس کی جانب سے آنسو گیس کے استعمال کے خلاف احتجاج کیا۔ اتوار کو ہی کچھ مظاہرین نے امریکی قونصلیٹ جا کر اس نئے قانون کے لیے امریکہ کا شکریہ ادا کیا جسے دونوں جماعتوں نے منظور کیا ہے اور جو ہانگ کانگ میں جمہوریت نواز سرگرم کارکنوں کے حق میں ہے۔ ایک احتجاجی شخص نے کہا،
تھینک یو شم، تھینک یو آس یو ایس اے ٹو پاس دا ایس اینڈ سپورٹ ہانگ کانگ۔
وہ کہہ رہے ہیں، شکریہ ٹرمپ، ہانگ کانگ کی حمایت اور قانون منظور کرنے پر امریکہ میں سب کا شکریہ۔ ہانگ کانگ کے ساتھ رہیں اور مہربانی سے چین کا بائیکاٹ کریں، میں اسی لیے یہاں آیا ہوں۔ یہ تھے ایک احتجاجی شخص کے الفاظ۔ احتجاج کرنے والے چاہتے ہیں کہ شہر کی لیڈر کیری لیم سبکدوش ہو جائیں، تاہم انہوں نے ایسا کرنے سے اور پولیس کی مبینہ بربریت کے بارے میں چھان بین کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ شمالی اوقیانوس کی تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ نیٹو اس سربراہی اجلاس میں اپنی 70ویں سالگرہ منا رہا ہے اور اجلاس کا مقصد اتحاد کی طاقت کی توثیق بھی کرنا ہے، لیکن یورپی لیڈر اجلاس سے قبل جہاں صدر ٹرمپ سے ملاقات کی تیاریوں میں ہیں، وہیں اتحاد کے ساتھ واشنگٹن کی وابستگی کے بارے میں سوال بھی اٹھا رہے ہیں۔ لندن سے پیٹسی ودا کسوارا کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی۔
ترکی کی طرف سے شمال مشرقی شام میں کردوں کے زیر کنٹرول علاقے میں حملے کے بعد لڑائی جاری رہی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی افواج کو اکتوبر میں حکم دیا کہ وہ وہاں سے نکل جائیں، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے نیٹو حلیفوں سے کوئی مشاورت نہیں کی۔ امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار گیری شمیت کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل اس فیصلے کا رد عمل ہے جس کے بعد فرانسیسی صدر میکرون نے کہا کہ اتحاد کی دماغی طور پر موت ہو گئی ہے اور امریکی قیادت میں فقدان کا حوالہ ہے کہ آپ ایک کمیونٹی کی قیادت کرنے کی بجائے وہاں سے نکل جائیں۔ اسی دوران روس اور یوکرین کے درمیان تنازعہ آرائی بھی ٹرمپ کے مواخذے کے پس منظر میں شامل ہے۔ یورپ کے مشرق اور جنوب میں دو تنازعات نیٹو اتحادیوں کے ساتھ امریکہ کے پہلے ہی سے کشیدہ تعلقات کو مزید پیچیدہ کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی پیٹسی ویداکو سوارا کا کہنا ہے کہ بحر اوقیانوس کی اس جانب لیڈر نیٹو سربراہ اجلاس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی تیاریوں میں ہیں۔ اب صدر ٹرمپ کھلم کھلا تو یہ نہیں کہتے کہ اتحاد کی افادیت ختم ہو گئی ہے اور وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ متعدد ملکوں پر بھرپور انداز میں تنقید کرتے آئے ہیں کہ وہ نیٹو کے لیے مجموعی قومی پیداوار کے 2% کی ادائیگی کا ہدف پورا نہیں کرتے۔ امریکی عہدیداروں نے یورپی لیڈروں کو واشنگٹن کی وابستگی کے بارے میں دوبارہ یقین دہانی کرائی ہے اور نیٹو ممالک کے مشرقی جانب فوجی قوت کو بھی مضبوط کیا گیا ہے، لیکن تشویش برقرار ہے کہ صدر ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ اتحاد کو نظر انداز کر رہا ہے۔
Some of them hoping that Trump will be out of office, you know, in a year's time.
چیتھم ہاؤس کے ہانس کندانی کا کہنا ہے کہ ان میں سے بعض ملکوں کو امید ہے کہ صدر ٹرمپ ایک سال کے اندر اندر اپنے منصب سے الگ ہو جائیں گے، لیکن حقیقی طور پر خدشہ یہ ہے کہ ٹرمپ دوسری مدت کے لیے بھی صدارت حاصل کر سکتے ہیں۔ یورپ بھر میں رد عمل مختلف ہے۔ پیرس اسٹریٹجک خود مختاری کی بات کر رہا ہے کہ یورپ کو اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داری خود اٹھانا چاہیے۔ وارسا اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دے رہا ہے اور اپنی سیکیورٹی کی ضمانت کے لیے ٹرمپ کے ساتھ قریبی دو طرفہ تعلقات استوار کر رہا ہے۔
And then you have Germany in the middle, which is, I think, a little bit divided between sort of Atlanticists on the one
Chatham hand, House who do Hans Kundani ka kehna hai ki phir Germany hai jo kisi had tak is taqseem se mutasir ho raha hai, jo NATO ittehad par bhi yakeen rakhta hai aur ye bhi samajhta hai ki NATO ko dekhna chahiye ki Europe ki salamati ki zamanat kaise di jaye, jabki dusri janib Francisi daleel ko bhi dekhta hai. Is tarah Europe is hawale se mukhtalif dalail ke sath samne aate hain۔ یورپی ملکوں کے سامنے اس ہفتے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ تلخ کلامی سے بچا جائے، جیسا کہ گزشتہ سربراہی اجلاسوں میں ہوتا آیا۔ سربراہ اجلاس سے قبل نیٹو نے اعلان کیا تھا کہ وہ اخراجات کی دوبارہ تقسیم اور واشنگٹن کی طرف سے امداد میں کمی کرنے سے اتفاق کرتے ہیں. یہ ایک ایسا اقدام ہے جو ٹرمپ کو مطمئن کرنے کے لیے ہے. بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
افغان حکام نے بتایا ہے کہ آج پیر کو کابل میں ایک مسلح شخص کی فائرنگ میں انٹیلیجنس کے دو عہدیدار ہلاک اور تین زخمی ہو گئے. افغان وزارت خارجہ کے ترجمان نصرت رحیمی کے مطابق پولیس شہر کے مشرقی علاقے کی ناکہ بندی کر کے حملہ آور کو تلاش کر رہی ہے. عینی شاہدوں کے مطابق یہ عہدیدار اپنے کام پر جا رہا تھا. عینی شاہد جلیل نظری نے بتایا. کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ دفتر جا رہے تھے جب حملہ آور نے ان پر فائرنگ کی. گاڑی میں تین مسافر اور ایک ڈرائیور تھا. تینوں مسافر ہلاک ہو گئے، ڈرائیور زخمی ہوا. یہ تو ایک عینی شاہد کے الفاظ. فوری طور پر مزید تفصیلات نہیں مل سکیں، تاہم طالبان اور داعش سے تعلق رکھنے والے افراد طالبان کے ساتھ مل کر کابل پر حملے کرتے رہے ہیں. طالبان افغانستان کے تقریباً نصف حصے کو کنٹرول کرتے ہیں اور تواتر سے افغان فورسز اور سرکاری عہدیداروں پر حملے کرتے رہے ہیں. ان حملوں میں بیسیوں سیویلینز مارے گئے ہیں. پیر کے حملے کے لیے اب تک کسی نے ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا ہے. 40 سال قبل پہلی بار جب دنیا میں ایڈس کا مرض دریافت ہوا تو یہ لوگوں کے لیے موت کا پیغام تھا، لیکن اس کے بعد یہ مضی مرض تو رہا لیکن قابل علاج. ہر سال یکم سے دسمبر کو ایڈس کا عالمی دن لوگوں کو احساس دلاتا ہے کہ ایڈس کا مرض اب بھی موجود ہے اور تمام تر ترقیوں کے باوجود اس تباہ کن وبائی بیماری کا خاتمہ نہیں ہو سکا ہے. دنیا بھر میں شعور اجاگر کرنے اور بچاؤ کے طریقوں پر عمل درآمد کے نتیجے میں اس بیماری میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن پاکستان میں اس میں 400 گنا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسفر امام.
سندھ ایڈز پروگرام کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سکندر میمن کہتے ہیں،
جو رتو جیرو کا آؤٹ بریک ہے اس نے جو ہے نا یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جنرل پاپولیشن میں بھی ہے. تقریباً 1200 کے قریب ہمیں پیشنٹ ملے ہیں جس میں 950 بچے ہیں. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے ورکنگ کا جو میتھڈالوجی ہے وہ چینج کر رہے ہیں. اگر ہم 10 سال پیچھے جائیں تو ہمیں 500 پیشنٹ ملتے تھے سال میں، بھی یہ 2000 مل رہے ہیں.
ڈاکٹر سکندر میمن کہتے ہیں کہ ملک میں ایڈز پروگرام کا آغاز 1996 میں کر دیا گیا تھا، تاہم ابتدائی برسوں میں ایچ آئی وی ٹیسٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے بہت کم مریض سامنے آئے، لیکن اس وقت ملک میں 1,65,000 سے زائد ایچ آئی وی متاثرین کی شناخت ہو چکی ہے.
اسٹیمیٹڈ پاپولیشن آف ایچ آئی وی پازیٹیو کیسز جو ہے پاکستان کے چاروں صوبوں میں وہ 1,65,000 ہے، جس کا 40% برڈن سندھ کا ہے، جس میں میل فیمیل سیکس ورکرز، ٹرانسجینڈرز اور انجیکشن ڈرگ یوزرز ہیں. اس کے علاوہ جو ولنریبل پاپولیشن ہے وہ پھر وہ لوگ جو سرجری کراتے ہیں، وہ مائیں جو پریگننٹ ہوتی ہیں لیڈیز، ان کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. اس ذریعے ان تمام ذرائع سے ہمیں پیشنٹ مل رہے ہیں.
نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ڈاکٹر اینتھونی فاؤسی ابتدائی ہی سے ایڈس کی تدارک کی جدوجہد میں شامل تھے. انہوں نے ایچ آئی وی کے علاج پر تحقیق کی. ان کا علاج مؤثر ثابت ہوا. اگر متاثرہ شخص روزانہ دوائی کی ایک گولی کھائے تو اس کے بعد ممکن نہیں کہ یہ وائرس کسی دوسرے شخص کو منتقل ہو. ایک دوا ٹروادا غیر متاثرہ لوگوں کو اس بیماری سے دور رکھتا ہے.
If you did those two things, treatment is prevention for those who are infected.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے دو کام کیے، علاج کے طور پر روک تھام اور ان لوگوں کے لیے جو متاثرہ ہیں اور ان لوگوں کے لیے جنہیں خطرہ ہے، اگر آپ نے اس پر مکمل عمل درآمد کیا تو آپ اس وبا کو ختم کر سکتے ہیں. ان ادویات کے استعمال سے ایچ آئی وی متاثرہ لوگوں کی تعداد میں دنیا بھر میں ڈرامائی کمی واقع ہوئی ہے. 2004 سے اب تک 55% کمی واقع ہوئی ہے. ایڈس پروگرام کے سرگرم کارکن پاول کواتا کہتے ہیں،
We have to understand that HIV sits at the intersection of so.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایچ آئی وی کے ساتھ بہت زیادہ امتیازی سلوک اور بدنامی شامل ہے. کواتا NMAC کے لیے کام کرتے ہیں. یہ تنظیم ایچ آئی وی سے نمٹنے کے لیے صحت کی مساوی سہولت اور نسلی انصاف کے لیے کام کرتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ وبا پھیلتی ہی وہاں ہے جہاں لوگوں کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا ہوتا ہے.
First of all, it impacts predominantly people of color. Number 2, it impacts.
وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اس کا اثر رنگدار لوگوں پر ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر گئے افراد اس کی زد میں آتے ہیں، تیسرے نمبر پر غریب لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. امریکہ میں ایچ آئی وی کے متاثرہ لوگوں کی اکثریت غریبوں کی ہے. امریکہ کے باہر اکثر کم آمدن اور متوسط آمدن کے لوگ اس سے متاثر ہیں، لیکن نو عمر لوگ ہر جگہ خطرے میں ہیں. انہیں ٹیسٹ کرانے اور علاج کی مشاورت کی سہولت کم ہی دستیاب ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے فاؤسی کہتے ہیں کہ ہمیں ادویات کے علاوہ بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. فاؤسی کہتے ہیں کہ ویکسین پر کام کا وعدہ کیا گیا ہے, لیکن اس وقت بہتر ہے کہ لوگوں کا ٹیسٹ کرایا جائے تاکہ متاثرہ لوگوں کو ٹراوادا دیا جائے اور ایچ آئی وی کو بیماری سمجھ کر علاج کیا جائے, نہ کہ سیاسی, اخلاقی یا سماجی مسئلہ بنا کر. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
جیسا کہ ابھی آپ سن بھی رہے تھے, ایڈس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور یہ موذی مرض بچوں میں زیادہ پایا جاتا ہے. اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
جین مباسا اس وقت صرف 9 سال کی تھی جب اسے اپنی بیمار ماں سے الگ کر دیا گیا تھا اور یہاں جوہانسبرگ کے اسپتال میں لایا گیا تھا. اس وقت جنوبی افریقہ کا صحت کا نظام اس وبا کے بارے میں سختی سے انکار کر رہا تھا اور عالمی سطح پر ایڈس سے مرنے والوں کی تعداد آج سے 3 گنا زیادہ تھی. اسپیرو ویلیج کے ایڈس کے مرکز میں جین کے آنے سے پہلے یہاں ہر ہفتے لگ بھگ 9 بچے اور کل 7,000 سے زیادہ بچے لقمہ اجل بن چکے تھے. مباسا بیمار, کمزور اور تنہا تھی اور اسے یقین تھا کہ وہ بھی مرنے والے انہی بچوں میں سے ایک ہوگی. میں بہت بیمار تھی اس حد تک کہ مجھے صرف موت ہی سکون دے سکتی تھی. اس لیے جب میں 14 سال کی ہوئی تو انہوں نے مجھے اس بارے میں تفصیل سے بتانا شروع کیا کہ مجھے کیا بیماری لاحق ہے اور یہ کہ میں اس بیماری کے ساتھ پیدا ہوئی ہوں اور مجھے اسے قبول کرنا ہوگا اور مجھے اس کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہوگا, اور اس نے ایسا ہی کیا. آج وہ 22 سال کی ہے, اپنا علاج کر رہی ہے اور صحت مند ہے. اس ہسپتال میں 2003 سے ایڈ سے منسلک وجوہات سے صرف ایک بچہ ہلاک ہوا ہے, لیکن اس سال جیسا کہ یونیسیف نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ دنیا بھر میں ہر ماہ 320 بچے موت کا شکار ہو رہے ہیں. یہ ایک تشویشناک تعداد ہے کیونکہ اگر مرض کو شروع ہی میں پکڑ لیا جائے اور شروع ہی میں علاج ہو جائے تو ایچ آئی وی پازیٹیو کے مریض زیادہ عرصہ زندہ رہ سکتے ہیں اور صحت مند زندگیاں گزار سکتے ہیں. یونیسیف کی ڈاکٹر چیو لو کہتی ہیں,
چلڈرن آر فالنگ بیہائنڈ دی ٹریٹمنٹ ڈرائیو گلوبلی.
عالمی سطح پر علاج کی مہم تمام بچوں کو علاج فراہم نہیں کر پا رہی, اور آج ہم لگ بھگ 54% بچوں کے لیے علاج تک رسائی کی بات کر رہے ہیں. بیمار بچوں میں سے تقریباً نصف کو علاج تک رسائی میسر ہے. عمر کے اس گروپ میں شرح اموات ابھی تک بلند ہے, لیکن یہ پہلو بھی موجود ہے کہ اگر آپ بالغ افراد کا علاج کر رہے ہیں تو ہم جس طریقے سے ان کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں اسے بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہر بالغ شخص سے جو درحقیقت علاج تک رسائی حاصل کر رہا ہے, کیا ہم بچوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ نمپو ملیلو موڈنسیلا جوہانسبرگ میں ایچ آئی وی اور ایڈس پر مرکوز صحت کی دیکھ بھال کے ایک ادارے اروم انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ دوا سے آگے تک کا معاملہ ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ جب آپ کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو اصل صورتحال کا پتہ چل جائے گا. اگر آپ کو ایچ آئی وی پازیٹیو ہے تو پھر آپ مر جائیں گے, اور اگر آپ کو پتہ نہیں چلے گا تو آپ نہیں مریں گے. 20 سالہ جوہانا مگوٹسی جو اس وائرس کے ساتھ پیدا ہوئی تھیں اور جنہیں اس مرکز میں اس وقت لا کر چھوڑ دیا گیا تھا جب وہ ایک بچی ہی تھیں, کہتی ہیں کہ ان کی زندگی کے سفر میں دوسرے بچے بھی اہم تھے.
They made me understand that it's not the end of the world when you drink medication.
انہوں نے مجھے یہ سمجھایا کہ اگر آپ دوا پیتے ہیں تو آپ کے لیے دنیا ختم نہیں ہو جاتی. وہ درحقیقت مجھے ہر روز یاد دلاتے تھے کہ میں گولیاں کھاؤں. انہوں نے مجھے ایچ آئی وی اور ایڈس کے بارے میں اپنے تجربات بتائے. میرے لیے یہ کوئی پریشان کن بات نہیں تھی, کیونکہ یہ جان کر کہ وہ دوائیں لے رہے ہیں اور ابھی تک صحت مند ہیں, میں بھی یہ سمجھتی تھی کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہو سکتا ہے. مگوٹسی اب ایک نرس بننا چاہتی ہے, اور مباسا اس مرکز کے بورڈ کی رکن ہے جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ اس کا آخری گھر ہوگا. دونوں یہ جانتی ہیں کہ ماں سے بچے کو منتقل ہونے والے اس وائرس کو اب روکا جا سکتا ہے. مباسا کہتی ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ کسی دن اس کے بھی بچے ہوں. تاہم اس کا کہنا ہے کہ اسے اپنی شدید بیماری نے جس نفسیاتی صدمے سے دوچار کیا ہے اس کی وجہ سے وہ ماں بننے سے بچنا چاہتی ہے, لیکن اسے بچوں سے محبت ہے. اس کا کہنا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ ماضی میں واپس جا سکتی اور اپنے آپ سے بات کر سکتی. مجھے 9 سالہ جین پر فخر ہے, کیونکہ اسے یہ قبول کرنا تھا کہ یہی حقیقت ہے, اور میرا خیال ہے کہ میں خوابوں کے ساتھ پیدا ہوئی تھی. میرے کچھ خواب ہیں اور میں نے خود کو یقین دلا دیا ہے کہ ایچ آئی وی اور ایڈس مجھ سے ان خوابوں کو دور نہیں کر سکتے. اس کی بجائے وہ ان بچوں سے جو یہاں مسلسل آتے رہتے ہیں یہ کہتی ہیں کہ وہ لمبی عمر کے ساتھ صحت مند زندگیاں گزارنے کی توقع رکھیں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
واشنگٹن ڈی سی میں ایک پاکستانی ریستوران ہوملیس لوگوں میں مفت خوراک فراہم کر رہا ہے. اس بارے میں ہمارے ساتھی اسد اللہ خالد نے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
وائٹ ہاؤس سے کچھ ہی دور اس عام سے نظر آنے والے ریسٹورانٹ میں ہر روز کچھ غیر معمولی ہوتا ہے. پاکستانی تارک وطن قاضی منان ہر ضرورت مند کو مفت کھانا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ اسلامی اصولوں پر عمل کرنے کا ان کا طریقہ ہے.
میں یہ جانتا ہوں کہ میرے اس عمل سے میرا رب مجھ سے خوش ہے, کیونکہ میں یہ پورے خلوص سے دل اور نیک نیتی سے کرتا ہوں, بغیر کسی منافع کے اور کسی بھی پہچان کے, تاکہ یہ لوگ بہتر محسوس کر سکیں. میں صرف خدا کو خوش کرنا چاہتا ہوں.
منان اس لیے بھی ضرورت مندوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ خود پاکستان میں غربت اور بھوک کے ساتھ پلے بڑھے.
جب آپ غریب ہوتے ہیں اور آپ کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہوتی جو دوسروں کے پاس ہوتی ہیں, تو پھر جب وہ آپ کو ملتی ہیں تو آپ ان کے لیے خدا کا شکر گزار ہونا چاہتے ہیں اور انہیں دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں.
منان کے ریسٹورنٹ سکینہ حلال گرل کا نام ان کی والدہ کے نام پر ہے. وہ کہتے ہیں یہاں سب کے ساتھ ایک خاندان کی طرح برتاؤ کیا جاتا ہے. مشیل اور لزور پچھلے 8 سال سے یہاں روزانہ کھانا کھانے آتے ہیں.
مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک فرشتہ ہے. یہ خوبصورت آدمی اور بہت مددگار ہے. میں کھانے کی تلاش میں تھا اور میرے پیٹ سے بھوک کی وجہ سے آوازیں آ رہی تھیں. میں اسی نعمت کی تلاش میں تھا کہ یہ نمودار ہوا, اپنا وزٹنگ کارڈ دیا اور مجھے اپنے ریسٹورنٹ میں کھانے پہ بلایا. میں بہت خوش ہوا, میرے پاس الفاظ نہیں تھے. میں تب سے یہاں آ رہا ہوں.
ایک بھی یہاں روز آتے ہیں.
یہ کھانے سے زیادہ کی بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہاں مجھے اتنا کھانا دے دیا جاتا ہے جو سارے دن کے لیے کافی ہو. کھانا بہت اچھا ہے, لوگ اچھے ہیں, مجھے یہاں کام کرنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا.
منان کا اندازہ ہے کہ 2013 میں ریسٹورنٹ کھلنے کے بعد سے اب تک انہوں نے 80,000 سے زائد بار مفت کھانا کھلایا ہے, لیکن ان کا کاروبار پیسے دے کر کھانا کھلانے والوں کے سہارے چلتا ہے. ان میں سے بہت سے گاہک مفت کھانا مہیا کرنے کے لیے اپنا حصہ بھی ڈالتے ہیں. جریلن نیتھی ایونز ریاست مینیسوٹا سے پہلی بار یہاں آئی ہیں.
یہ اپنی ذات سے بڑھ کر کسی چیز کا حصہ بننے کی بات ہے. میں اور میرا بیٹا اس عظیم مقصد کا چھوٹا سا حصہ بننے کے لیے آج یہاں کھانا کھانے آئے ہیں.
دوسروں کی خوشحالی میں میرے لیے بہت خوشی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس رنگ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. ہم سب انسان ہیں. میں انسانیت پر توجہ دے رہا ہوں, میں لوگوں کو جوڑ رہا ہوں, یہی میرا مشن ہے.
جولی تابو کے ساتھ اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ.
ویسٹ ورجینیا کے تقریباً 4,000 کلومیٹر دھارے آلودگی سے زرد ہیں. اسے ایسڈ مائن ڈرینیج کہتے ہیں.
آس پاس کی تمام ریت نارنجی ہو گئی ہے.
ان کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں کوئلے کی پرانی کانوں سے پانی بہنے سے ندیوں کا رنگ بدلا ہے. یہ سرکے کی طرح تیزابیت کا حامل ہے اور اسے مچھلی اور کیڑے مکوڑے مر جاتے ہیں.
100% fatal.
100% مہلک. یہ بہت ہی برا ہے.
It's bad.
زکوش 30 سال سے تیزابی ندیوں کی صفائی کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے حال ہی میں دریافت کیا ہے کہ اس کے حل سے ایک غیر متوقع فائدہ بھی مل سکتا ہے.
جب آپ کانوں سے آنے والی اس آلودگی کو صاف کرتے ہیں تو اس کیمیائی عمل کے دوران دھاتیں پانی سے الگ ہو جاتی ہیں. اس سے کیچڑ سا بن جاتا ہے جسے سلج کہا جاتا ہے. پتہ یہ چلا ہے کہ اس میں قیمتی دھاتیں بھی موجود ہوتی ہیں.
جدید ٹیکنالوجی جیسے موبائل فونز انہی قیمتی معدنیات کے سہارے چل رہے ہیں جنہیں ریئر ارتھ کہا جاتا ہے.
اگر آپ کے سیل فون میں روایتی لوہے کا مقناطیس ہو تو آپ کا سیل فون اینٹ کی طرح وزنی ہوگا. ان معدنیات سے آپ چیز کو چھوٹا بنا سکتے ہیں.
لڑاکا طیارے, نائٹ ویژن گیئر اور دیگر فوجی ہارڈ ویئر ریئر ارتھ منزل کے ذرات پر انحصار کرتے ہیں, لیکن امریکہ میں ان قیمتی دھاتوں کی زیادہ تر سپلائی چین سے آتی ہے, اور جب دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی جنگ جاری ہے تو معدنیات کی سپلائی خطرے میں پڑ سکتی ہے. ان کو حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی مقدار میں پتھروں کو پیسنا پڑتا ہے.
بنیادی طور پر قدرت آپ کے وہ مفت کام کر رہی ہے جس میں آپ کا بہت وقت اور پیسہ لگتا ہے.
زکوش ان کے ساتھیوں نے زمین کے نایاب عناصر کو آلودہ ندیوں سے پاک کرنے کا ایک طریقہ بنایا ہے.
یہ مسلسل ان نایاب ذرات کو علیحدہ کرتا ہے اور بیکار مواد پیچھے چھوڑ دیتا ہے.
محکمہ توانائی نے ان کی لیب کو ایسڈ مائن ڈرینیج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے $50,00,000 دیے ہیں. سٹیو بیراگونا کے ساتھ ارم عباسی, وائس آف امریکہ.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا تھا۔ افغان طالبان کی قید سے حال ہی میں رہائی پانے والے آسٹریلوی پروفیسر ٹیموتھی ویکس نے کہا ہے کہ قید میں رہتے ہوئے انہوں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور امید کے بل پر ہی انہوں نے اس آزمائش کا سامنا کیا۔ افغان حکومت کی جانب سے حقانی گروپ کے 3 قیدیوں کی رہائی کے بدلے طالبان نے حال ہی میں 1 امریکی اور 1 آسٹریلوی پروفیسر کو رہا کیا تھا۔ اپنی رہائی کے بعد اتوار کو پہلی بار کسی عوامی پلیٹ فارم پر بیان دیتے ہوئے ٹیموتھی ویکس نے قید کے دوران درپیش حالات بیان کیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز اور پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ کل۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔